راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے،
ہائے رے نیند مسافر
تیار ہے کیا ہونا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے، روحانی سلسلے اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی بہت ہی پیاری مایا ناز تصنیف منہاج العابدین کے درس پر مشتمل ہے۔ دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج بالخصوص جو اس سلسلے کے اندر جو گفتگو کی جائے گی، کلام کیا جائے گا، وہ دل سے متعلق ہوگا کہ دل کے فساد کے اسباب اور اس کا حل کیا ہے۔ تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ ہم سنتے ہیں کہ اس کے حوالے سے سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس پیاری سی تصنیف منہاج العابدین کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو مواد ہے بڑا ہی اہم مواد ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی اصلاح،
دل کی اصلاح
مطلب کیوں ضروری ہے؟
ٹھیک ہے،
مطلب پچھلے سلسلوں کے اندر یہ تھا کہ زبان کی اصلاح کیوں ضروری ہے،
صحیح،
اور آپ کی اصلاح کیوں ضروری ہے، دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے، یہ سلسلے میں بیان کر دیا گیا تھا۔
جی جی،
آج یہ ہے کہ دل کی اصلاح ہو کیسے،
ٹھیک ہے،
کس طرح ہو۔
پہلے اہمیت بیان کی تھی،
جی،
آج اس کی طریقہ کار،
طریقہ کار
انشاءاللہ،
اور کیا ایسے اسباب ہیں جو دل کے حوالے سے مضر اور نقصان دہ ہیں۔
ٹھیک ہے،
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ 90 کے قریب ایسی چیزیں ہیں جو دل کے اندر فساد برپا کرتی ہیں۔
اللہ اکبر، 90 باتیں ہیں،
اور 90 ہی ایسی باتیں ہیں جو دل کے تعلق سے اچھائی پیدا کرتی ہیں۔
ماشاءاللہ،
دل میں پائے جانے والے 90 کے قریب اچھے اوصاف ہیں، اور 90 کے قریب وہ برائیاں ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، قلبی برائیاں ہیں۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم تصوف پر اور علم باطنیات پر بہت کچھ لکھا ہے،
ماشاءاللہ،
اور بالخصوص احیاء العلوم جیسی زخیم کتاب جو 4 جلدوں میں موجود ہے وہ تصنیف فرمائی ہے، جس میں بڑی ہی باریکیوں کے ساتھ مختلف امراض قلب یعنی جو باطنی کیفیات ہیں ان کو ڈسکس کیا، اور ان کی جزیات اور باریکیاں اور ان کے متعلق اشکالات اور سوالات اور پھر ان کے جوابات، تمام چیزیں بیان کی ہیں۔ لیکن جو منہاج العابدین کتاب ہے، اس کتاب کی حیثیت ٹیکسٹ بک کی ہے،
ٹھیک ہے،
اور یہ جو کتاب ہے ایک یعنی جو ابتدائی طور پر ان علوم کو پڑھنے والا ہے اس کے لیے یہ سب سے معاون اور مددگار کتاب ہے۔ اب اس کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ بہت لمبی چوڑی بحثوں کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں،
ماشاءاللہ،
اور جس طریقے سے ایک وہ کتاب جو خلاصہ ہو اس میں ایک مہارت درکار ہوتی ہے، خلاصہ کرنا مشکل کام ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
تفصیل لکھنا بہت آسان ہے، آپ کا قلم آزاد ہے، آپ لکھتے چلے جائیں لکھتے چلے جائیں،
صحیح،
تو پھیلاؤ آتا چلا جائے گا. اب کسی بھی چیز علم کو اور فن کو خلاصے میں بیان کرنا مشکل کام ہوتا ہے، سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے اس فن کی مہارت. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس فن پر یہ آخری کتاب ہے.
ٹھیک ہے،
خود فرماتے ہیں جو تفصیل ہے وہ احیاء العلوم میں بیان ہوں گی.
صحیح.
اور ایک اور کتاب کا نام لیا الاسرار معاملات الدین،
لکھی ہے
یا اسرار معاملات الدین، اس کتاب کے اندر ان تمام باتوں کی تفصیلات ہیں.
صحیح.
لیکن یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 99 باتوں کے بجائے 4 باتیں بیان کی.
ٹھیک ہے، یعنی ان کا خلاصہ ذکر کیا ہوگا،
ان کا خلاصہ 4 باتوں میں آ گیا.
ٹھیک ہے.
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے کے لیے، نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے والے کے لیے، تقوی کے راستے پر چلنے والے کے لیے 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا سیکھنا اس تعلق سے ضروری ہے کہ وہ باتیں دل کو نقصان پہنچاتی ہیں.
صحیح.
قلب کو نقصان پہنچاتی ہیں، قلب کے لیے پریشان ہیں، اور یوں سمجھیے کہ ایک دل کی روحانی بیماریاں ہیں. فرمایا وہ 4 باتیں ہیں. نمبر 1 طول عمل،
طول عمل،
لمبی امیدیں. دوسرا ہے عبادت میں جلد بازی کرنا،
ٹھیک،
یا مطلقاً جلد بازی. تیسرا ہے حسد.
صحیح.
اور چوتھا ہے تکبر.
چوتھا ہے تکبر.
ان کے مقابلے میں 4 باتیں بیان کی
جو اچھے اوصاف ہیں.
اچھے اوصاف ہیں،
ٹھیک ہے.
بھائی اگر طول عمل یا لمبی امیدیں ایک برائی ہے، ایک کوتاہی یا ایک خامی ہے، تو اس کا تدارک ہوگا امیدیں کم کرنے سے.
ٹھیک ہے.
اگر جلد بازی جو ہے وہ ایک خامی اور ایک کوتاہی ہے اور ایک ایسا وصف ہے جو رذائل میں شمار کیا گیا ہے، تو اس کا جو ضد ہے اس کی، یعنی اس کا جو علاج ہے وہ ہے تحمل،
تحمل
اور بردباری.
ٹھیک ہے.
تیسری چیز ہے حسد. حسد کہتے ہیں مسلمان کے متعلق یہ تمنا کرنا کہ اس سے زوال نعمت ہو جائے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہیں وہ زائل ہو جائیں. اب یہ جو ایک دل میں تمنا یا سوچ ہے معاذ اللہ، تو اس سوچ کا جو علاج ہے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی.
صحیح.
ان کی بھلائی کا سوچتے رہنا، ان کی اچھائی کا سوچتے رہنا، ان کے متعلق جو ہے وہ دل میں نرمی رکھنا، شفقت رکھنا، یہ اس کا علاج ہے. اور تکبر چوتھی برائی تھی، تو اس کا علاج اب یہ ہوگا کہ خشوع اور تواضع سے پیش آنا.
ٹھیک ہے.
مطلب سادگی اپنانا، عاجزی اپنانا، انکساری اپنانا اور تواضع سے پیش آنا.
ماشاءاللہ.
تو یہ تھا 90 باتوں کے بجائے 4 باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے خلاصتاً بیان کی ہیں.
ٹھیک ہے. یعنی وہ جو بکیا باتیں ان کا ان سے تعلق ہے،
بالکل گہرا تعلق ہے. اب جیسے حسد ہے، حسد جو ہے وہ کینے کو پیدا کرتا ہے، حسد جو ہے غضب کو پیدا کرتا ہے، حسد جو ہے مزید جو ہے شماتت کو پیدا کرتا ہے، اور بہت سارے اوصاف ہیں جو حسد کے یوں سمجھیے کہ انڈے بچے ہیں.
یعنی بڑی برائیوں کی یہ جڑ ہیں،
بڑی برائیوں کی جڑ ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اب ٹیکسٹ بک ہے یہ، مطلب پہلی کتاب. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کتاب کے پڑھنے کو مدنی انعامات میں شامل رکھا ہے. ٹیکسٹ بک کی حیثیت اس کتاب کی،
سال میں ایک مرتبہ کم از کم پڑھ لیجیے.
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایک کر کے ان اوصاف کو تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ طول عمل، لمبی امیدیں، آخر اس میں کیا برائی ہے؟ فرمایا طول عمل کے اندر 4 اعتبار سے خرابیاں پائی جاتی ہیں.
ٹھیک.
پہلی خرابی تو یہ ہے کہ جب بندہ لمبی امیدیں باندھتا ہے تو عبادت میں سستی اور اطاعت میں کوتاہی ہو جاتی ہے.
بالکل، یہ لازم ہے اس کے ساتھ،
یہ لازم ہو جاتا ہے. مطلب ایک شخص کو نماز کی دعوت دو، یار پڑھ لوں گا، مطلب کسی اور ایسے کام کی دعوت دی جائے جو شرعاً واجب ہوتا ہے اس کے اوپر، ہاں کر لوں گا، تو اس کے ذہن میں جو یہ چل رہا ہوتا ہے کر لوں گا، وہ یوں چل رہا ہوتا ہے یار بعد میں ہے نا ٹائم بہت ہے،
یعنی اس کو اپنے ابھی زندگی میں اور امید ہے.
مطلب اس نے اپنی زندگی کے اتنے مطلب کے مشاغل پالے ہوتے ہیں، اتنی مصروفیات اس نے جو ہے اپنی بنائی ہوتی ہیں کہ اسے کہیں سے بھی جو ہے وہ فرصت نہیں مل رہی ہوتی. بڑی بڑی لمبے لمبے پلاننگ ہوتی ہے, طویل طویل اس کے جو نا وہ امیدیں ہوتی ہیں. تو ایک اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ موت کو بھولتا ہے, اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے تفصیل سے کلام کیا ہے اس پر, فرمایا کہ بوڑھوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے.
بوڑھوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے.
امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ 100 میں سے 10 بوڑھے نظر آئیں گے.
بالکل.
اور اکثر اموات جوانی میں ہو جاتی ہیں, یعنی یا کم از کم اس عمر میں ہو جاتی ہیں جو جس عمر میں انسان بڑھاپے میں داخل نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
تو یہ کیسے سمجھ لیا کہ جو میں بوڑھا ہوں گا جب مجھے کچھ فرصت ملے گی, جب جا کے میں کچھ کام کروں گا؟ تو یہ سمجھنا ہی غلطی ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مرض کے 2 اسباب بیان کیے ہیں احیاء العلوم کے اندر,
لمبی امید کے.
جی
ٹھیک ہے.
ایک وجہ بیان کی ہے دنیا سے محبت,
صحیح,
اور دوسری جہالت. دنیا سے محبت یہ کہ اب جناب اس کی مشغولیت اور ترجیح دنیا ہے.
ٹھیک ہے.
اب وہ لمبی امیدیں تو اور چیزوں میں بھی مانگ سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ تصور لے آئے کہ میں قرآن کریم فرقان حمید حفظ کروں گا, تو اب حفظ قرآن کوئی 2-4 مہینے میں تو نہیں ہو جائے گا, ایک طویل عرصہ چاہیے. تو یہ کوئی مضموم ارادہ بھی نہیں ہے, یہ ایک نیک ارادہ ہے. اور اگر اسی مطلب کہ دوران طالب علمی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو زمانۂ طالب علمی میں انتقال کی اپنی فضیلتیں ہیں.
ٹھیک ہے.
اور خود طالب علم بننا جو ہے ایک
بہت بڑی
فضیلت کا حامل ہے, اعلیٰ ترین فضیلت کا حامل ہے. تو بات یہ ہے کہ اس نے لمبی امیدیں دنیا کی باندھی ہوتی ہیں, اور دنیا کی محبت اس پر طاری ہوتی ہے, اور دنیا کے جتنے بھی احوال ہیں وہ غالب ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے یہ دین پر عمل ہی نہیں کر رہا ہوتا.
ٹھیک ہے.
تو جو پہلا فساد امام غزالی رحمۃ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اطاعت میں کوتاہی اور سستی میں اضافہ ہوتا ہے, دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. فرمایا دوسری چیز ہوتی ہے جہالت,
صحیح,
نا علمی, کہ یہ بھول چکا ہوتا ہے اپنے گرد و پیش کو کہ میرے گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے.
صحیح.
اب امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ اگر 1,000 جوان مرتے ہیں تو 1 بوڑھا مرتا ہے.
ٹھیک ہے.
مطلب اتنا جو ہے وہ ڈفرینس آ جاتا ہے. تو اس کی ایک عدم توجہ ہی ہے, یہ توجہ نہیں دے پاتا کہ بھئی بڑھاپے کا انتظار, بڑھاپے کا انتظار. اور پھر بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسا عمل جوانی میں کیا جائے گا ویسا بڑھاپے میں ہوگا.
بالکل, جیسے بات ہے, بلکہ بڑھاپے میں تو اور سستی ہو جاتی ہے.
مطلب بڑھاپے میں نہ تو عقل جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ
سمجھ سکے,
کچھ سمجھ سکے, نہ حافظہ ایسا ہوگا کچھ یاد رہ سکے, نہ طبیعت ایسی ہوگی کہ پورا 50 سال
جسمانی طور پر کمزوری آ جائے,
50 سال جو کام کیے وہ ترک کر سکے, پھر جسمانی طور پر نکات جدا. تو یہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ خود اپنے آپ کو کے اپنے آپ اور ان باتوں کے درمیان حجاب لا کر ایک نا علمی پیدا کر لیتا ہے. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کا قول نقل کرتے ہیں, من خاف الوعید قرب علیہ البعید, جس کے دل میں ڈر ہے آخرت کا خوف ہے, قرب علیہ البعید, تو جو بہت دور کے کام ہیں وہ بھی نزدیک محسوس ہوتے ہیں. جیسے قیامت کا حساب, نہ جانے قیامت کب قائم ہوگی, کب جو ہے دنیا فنا ہوگی, کب میدان حشر کا بزم سجے گا, لیکن دل میں خوف الہی ہے تو یہ اس کے بالکل سامنے ہوگا, اور اس کا خوف طاری ہوگا, اور اس کو یہ ہمہ وقت اپنے سامنے رکھے گا. فرمایا جس کی امیدیں جو ہیں, عمل مطلب امیدیں,
ٹھیک ہیں,
وہ طویل ہو جائیں گی تو اس کے عمل کے اندر بھی سستی آ جاتی ہے.
صحیح.
حضرت یحییٰ بن معاذ زراری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں, العمل قاطع عن کل خیر, کہ جو لمبی امیدیں ہیں وہ خیر اسے روک دیتی ہیں, وہ طمع مانع من کل حق, اور جو طمع اور لالچ ہے دنیا کی, یہ حق کی پہچان اور حق کی جو حق کو پانا ہے اس سے روک دیتی ہے. وہ صبر سائر الى کل خیر, صبر ہر بھلائی کی طرف لے جانے والا ہے, وہ نفس داعیت الى کل شر, لیکن نفس جو ہے وہ شر کی طرف بلانے والا ہے. تو یوں مختلف تقابل کر کے بندے کو سمجھایا ہے. دوسرا وجہ فساد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے, یعنی جب لمبی امیدیں آتی ہیں تو دوسرا فساد یا دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ بندہ توبہ جو کرنے کی کا ایک عمل ہے اس کو ترک کر دیتا ہے.
ٹھیک.
توبہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے, توبہ کو جو ہے مؤخر کرتا ہے, یعنی جس طریقے سے وہ نماز پڑھنے کو مؤخر کرتا ہے, وہ سارے سے لوگ
عبادت چھوڑتا ہے,
عبادت کو مؤخر کرتا ہے, روزوں کو مؤخر کرتا ہے کہ بعد میں کر لوں گا, اب زندگی پڑی کر لوں گا, تو یہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں. اس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں. اگر یہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ کو معاف فرما دیتا ہے, قضا اس کے ذمہ باقی رہتی ہے. حقوق العباد اگر ان لوگوں سے معافی طلب کرے گا تو وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. لیکن دیکھا جائے تو توبہ کرنا ایک ایسا انمول وظیفہ اور انمول عمل ہے کہ بندہ جو ہے وہ توبہ کے بعد اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی جانا ہے. لیکن یہ توفیق اسے ملتی ہی نہیں,
ملتی نہیں, پتہ بھی ہے.
یہ کیوں نہیں ملتی؟ اس کی جو عادت ہے لمبی امیدیں ماننے کی, کر لیں گے, دیکھا جائے گا, بعد میں دیکھیں گے, بعد میں دیکھیں گے, تو اس کے اندر سنجیدگی ہی نہیں آتی اس تعلق سے. تو توبہ کی جو سعادت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. انسان جو ہے وہ ایک پاؤں رکھتا ہے دوسرا نہیں رکھ پاتا. ہمارے ارد گرد کے اندر آگے پیچھے دائیں بائیں کیسی کیسی بات ہوتی ہیں, تو توبہ نہ کرنے کی جو نحست ہے وہ اس پر طاری ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں اصلاح احوال سے پہلے بعض اوقات موت بھی آ پہنچتی ہے. خسرت دنیا والآخرہ, اور دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان. تیسرا فساد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ لمبی امیدوں کا تیسرا فساد کہ اس کے اندر جمع مال کی حرص بڑھ جاتی ہے.
جمع مال کی حرص بڑھ
جاتی ہے. اب نہ یہ حلال سوچتا ہے نہ یہ حرام سوچتا ہے. جو ایک دنیا داری اور مالداری کی دوڑ ہے اس کے اندر بس یہ اپنے آپ کو ہمیشہ آگے رکھنے کی فکر ہوتی ہے اس کے اندر, یا دھن سوار ہو جاتی ہے اور یہ چلتا رہتا ہے. تو پھر اس کی جو ہے وہ آسائشیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. پھر کبھی جو ہے اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں بڑھاپے میں کیا کروں گا, تھوڑا اور کما لوں. کبھی یہ خیال آتا ہے کہ فلاں فلاں جو سامان کی حاجت ہے وہ کر لوں.
صحیح.
کبھی ڈیکوریشن, تو کبھی زیبائش, تو کبھی جناب کپڑوں پر دھیان, تو کبھی اس پر دھیان, کبھی اس پر دھیان. ٹھیک ہے, دنیا سب کے ساتھ ہے.
ٹھیک ہے,
دنیا کو سب لے کر چلتے ہیں, لیکن ایک ہے دنیا کے دوڑ میں ہی لگ جانا. تو لمبی امیدیں جو باندھے گا وہی ایسا کرے گا. جو جس کے سامنے موت کا گڑھا ہوگا, آخرت کی فکر ہوگی, موت کی یاد ہوگی کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے.
صحیح.
مطلب ایک لمحے کے لیے سوچے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. مطلب اگر سوچ بنائی جائے نا کہ بالفرض اگلے 24 گھنٹے کے اندر میرا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا. مطلب میری تیاری ہے کیا ہوگا,
عبادت کی,
میرے پیچھے میں نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ میرے ورثہ میرے مال پر لڑ کر مریں گے یا تقسیم کر لیں گے طریقے کے ساتھ, میں نے قرضہ دینا ہے اس کا کیا ہوگا. تو یوں بارہ مطلب کہ وقتاً فوقتاً موت کو یاد کر کے اپنے دنیا سے جانے کے بعد کے معاملات پر بھی نظر کرنی چاہیے. اب یہ کون اس کی طرف نظر نہیں کرے گا جس کے دنیا ہی کے تعلق سے لمبی لمبی امیدیں بندھی ہوئی ہوں گی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایسے پیارے پیارے الفاظ ہیں, فرماتے ہیں کہ بیسیوں قسم کے توہمات, فکریں بلا وجہ کی فکریں, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, یہ فکریں روز بروز بڑھتے جائیں گی. بیسیوں توہمات, اس کو طلب و رغبت دنیا, موجود سامان دنیا میں بخل کرنے اور مزید جمع کرنے پر ابھارتے رہیں گے.
ٹھیک ہے,
پھر بخل پر بھی آ جائے گا یہ.
صحیح.
جو کام شرن جہاں مال خرچ کرنا واجب ہے وہ بھی خرچ نہیں کرے گا.
صحیح.
دنیا کی محبت جو ہے مذموم محبت کا اول درجہ وہی ہے.
ٹھیک ہے,
کہ یہ مال سے اتنی محبت کرے کہ جہاں مال خرچ کرنا واجب ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے.
صحیح.
تو یہ محبت ترقی پا کے اس درجے پر بھی پہنچ جاتی ہے. تو فرمایا کہ اسے بے فائدہ لغ غم اور تفکرات لاحق ہو جاتے ہیں جو اس کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں قتلنی ہم یوم لم ادرک, مجھے ایسی چیز کا جو غم ہے وہ مار دیتا ہے جو چیز میں نے پائی نہیں ہے. فرمایا قیلا کیف, کیا تشریح اس بات کی؟ فرمایا ان عملی جاوز اجلی, کہ میری اتنی لمبی امیدیں ہیں کہ میری موت تک پوری نہیں ہو سکتی. تو وہ فکریں, ان چیزوں کے بارے میں فکریں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں وہ چیزیں, تو میں ان چیزوں کے بارے میں فکریں کرتا ہوں کہ جو چیزیں میری زندگی میں کبھی آنی ہی نہیں ہیں. تو یوں بندہ ایسے جگہ بھی پہنچتا ہے کہ یہ ایسی بھی فکریں پھر لائق کر لیتا ہے. خیر یہ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور ان کی عاجزی اور ان کی ساری ہے, یہ تو اولیاء کے سردار ہیں, اور جو ان اب ان کی بھی خشیت ہے نا,
ٹھیک ہے,
مطلب یہ آخرت کے تعلق سے سوچتے ہیں, آخرت کے تعلق سے ان کی فکریں ہوتی ہیں, ان کی سوچ ہوتی ہے. تو یہ لوگ بھی ہیں, یہ صحابہ ہو کر مطلب کہ ایسی ان کے اندر سوچ ہے. تو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, ہمیں تو بدرجہ اولا ایسی سوچ بنانی چاہیے. چوتھا وجہ
اس میں یہ ارشاد فرمائے, اب جمع مال کی ہرس بڑھ جاتی ہے. اب یہ انہوں نے خرابی بیان فرمائی لمبی امید کے حوالے سے, اب اس میں بخل بھی کرتا ہے, بہت ساری چیزیں. لیکن اس میں حضور یہ کیا یہ مضموم ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے, اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے, میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری اولاد کا کیا ہوگا, اس لیے مال جمع کرنا شروع کر دیتا ہے, دنیا کی آسائشیں حاصل کرنا کہ مضموم ہے, ناپسندیدہ ہے؟ چاہیے
دیکھیں, میں نے عرض کیا کہ جو مضموم ہونے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ حلال و حرام کی فکر نہ کرے, طلب دنیا میں ہی لگ جائے.
صحیح.
چاہے حرام راستے سے آئے یا کسی اور راستے سے آئے, اسے مال چاہیے.
ٹھیک,
یہ 100% مضموم ہے.
صحیح.
وہ صورت مضموم ہے کہ جب بندہ جو ہے مال آ جائے لیکن مال کی محبت کی وجہ سے, جہاں اس کا خرچ کرنا واجب ہے, مثال کے طور پر زکوٰۃ نکالنا, اہل قرابت کا نفقہ ادا کرنا, یا اور جہاں ایسے موقع ہوں, حج فرض ہو گیا تو حج کرنا, نہیں جاتے بعد لوگ حج کرنے, کیا انہیں مانے ہوتا ہے, اچھا خاصا پیسہ ہوتا ہے, پیسوں کی محبت ہوتی ہے کہ جناب پیسے خرچ ہو جائیں گے, یا پھر یہ ان کا ہوتا ہے کہ جناب ابھی ہم نیک بن جائیں گے پھر جائیں گے, یہ حج کرنے کے بعد ہمیں نیک بننا پڑے گا, لہٰذا ابھی وہ وقت نہیں آیا اس لیے ہم نہیں جا رہے. تو تعلق گھوم گھما کر وہی آ جاتا ہے. تو مضموم جو مال کی وہ ہے, مال حاصل کرنے کی جو کیفیت ہے, وہ یہ کیفیت ہے کہ جہاں مال خرچ کرنا واجب ہے وہاں یہ مال خرچ نہ کرے.
ٹھیک ہے,
لیکن ایک دو دنیا کی پلاننگ ہے, یہ منع نہیں ہے.
صحیح.
اس کے مختلف درجے ہیں. مطلب ایک زمانہ تھا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان اگلے دن کا مال جمع نہیں کیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے,
لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے ایک ایک سال کے جو ہے وہ مال جمع کر کے رکھے.
صحیح.
اپنے اہل و عیال کے لیے.
غنی صحابہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے, امیر صحابہ.
اب جیسے بات چیزیں تو ویسے ضرورت ہے نا. مثال کے طور پر گندم جو ہے, گاؤں دیہاتوں میں آج تک یہ معمول ہے, چھوٹے شہروں میں بھی یہ معمول ہے کہ گندم جب آتی ہے تو اپنے گاؤں میں ذخیرہ کر لیا, اپنے گھروں میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے, تاکہ پورا سال جو ہے وہ اس گندم کی موجودگی رہے اور اہل و عیال کا گزر بسر ہوتا رہے. خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر مبارک کے اندر ایسا کرنا ثابت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے, کہ آپ سال بھر کا جو اناج تھا وہ ذخیرہ کر دیا کرتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے تعلق سے عزت کی زندگی گزارنا,
اپنا مکان بناتا ہے وہ,
عزت کے ساتھ بچوں کو رخصت کرنا, عزت کے ساتھ بچوں کو رخصت کرنا, اور سفید پوشی کے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی وہ نہیں ہے.
صحیح.
اب ایک وہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
وہ صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے جگہ جگہ سوال کرتا پھرتا ہے.
صحیح.
حالانکہ کیا ہے کہ اچھی دعوت کے بجائے سادگی کے ساتھ دعوت ہو جائے گی.
صحیح.
لیکن یہ اپنی ناک کا مسئلہ سمجھ کے ہاتھ پھیلانے سے بھی باز نہیں آتا.
ٹھیک.
حالانکہ
ہے.
ہاتھ پھیلانا ان صورتوں میں جائز نہیں ہوتا.
صحیح.
تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں.
ٹھیک ہے,
ایسا اعتدال تو ہے.
صحیح.
کہ نہ تو یہ ہے کہ دنیا جمع کرنا مطلقاً حرام ہو, گناہ ہو, مضموم ہو, ایسا بھی نہیں ہے. اعتدال کی راہ بھی ہے. لیکن جب لوگ علم کے بغیر جب پڑھتے ہیں, کسی بھی معاملے میں پڑھتے ہیں, یہ معاملہ نہیں کوئی بھی معاملہ ہو.
صحیح.
تو پھر اعتدال کی جو راہ ہے وہ نکل جاتی ہے.
ٹھیک.
چوتھی وجہ,
چوتھی وجہ
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو لمبی امیدیں ہیں, اس کا چوتھا جو فساد ہے, چوتھی فساد کی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے.
دل
قساوت قلبی ہو جاتی ہے.
صحیح.
موت کو بھول جاتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ جتنی بھی چیزیں خوف کرنے والی ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ خوف کرنے کی چیز ہے وہ دو ہیں، اسنتان، طول العمل و اتباع الہوا، نفس کی پیروی اور لمبی امیدیں. فرمایا الا وان طول العمل ینسی الاخرہ، لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور جو نفس کی پیروی ہے وہ حق سے دور کر دیتی ہے. بندہ پھر یہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس سے میرا کام ہونا ہے، میں اس کی برائی کو برائی نہ بولوں، میں اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں، وہ ہاں میں بھی جائز میں بھی ہاں ملائے، ناجائز میں بھی ہاں ملائے. تو یوں بہت سارے لوگ نفس کے پیچھے پڑ کے حق سے دور ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ طول عمل کا شکار ہونے کے بعد انسان کس کے نزدیک سب سے اہم اور اس کی توجہ کا مرکز دنیا اور دنیا میں عیش و عشرت اور اس کے اسباب و ذرائع بن جاتے ہیں.
صحیح.
لوگوں سے جو ہے وہ خلط اور میل جول بڑھ جاتی ہے. فرقان کریم فرقان حمید کی ایک آیت نقل فرمائی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لوگوں پر مدت دراز ہوئی تو ان کے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے. یوں بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس لیے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے کہ اس کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں. اب ایک حدیث پاک بیان کی گئی اس حوالے سے، روایتیں تو بھی بہت ساری ہیں اور اقوال بھی بہت سارے ہیں، چند احادیث عرض کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لکیریں کھینچی مربع میں.
ٹھیک ہے.
مربع چاروں طرف سے جو برابر ہوتا ہے اسے مربع کہا جاتا ہے، یعنی ایسا
ڈبا بن گیا
چاروں طرف سے برابر ہو اسے مربع کہتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مربع میں لکیریں کھینچی، پھر درمیان سے ایک لکیر کھینچی،
اس ڈبے کے
درمیان میں ایک لکیر کھینچی، پھر اس کے آگے پیچھے لکیریں کھینچی.
صحیح.
جو درمیان والی لکیر تھی، فرمایا یہ جو لکیر ہے یہ انسان ہے.
صحیح.
اور جو دائیں بائیں جو لکیریں ہیں، یہ جو ڈبا ہے وہ موت ہے، جس کو گھیرے ہوئے
انسان کو
گھیرے ہوئے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، یہ کہیں بھی نہیں جا سکتا.
صحیح.
اس کے حصار سے باہر ہے ہی نہیں.
ٹھیک ہے.
اور فرمایا جو اس کے جو درمیان والے لکیریں ہیں یہ دنیا کے مصائب ہیں، جس کو گھیرے ہوئے ہیں. پھر ایک اور لکیر کھینچی جو اس ڈبے سے باہر چلی گئی، فرمایا یہ امیدیں ہیں.
صحیح.
بخاری شریف کی حدیث ہے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح لکیریں کھینچی، اس کا کیا انداز تھا، اس سے قطع نظر.
صحیح.
وہ کیفیت، وہ انداز، وہ صورت اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. لیکن میں نے ایک پرانے بزرگ کی کتاب میں ایسا ڈبا بنا ہوا دیکھا.
صحیح.
تو میں نے سوچا کہ یہ سمجھانے کے تعلق سے ایک اچھی تصویر ہے، تو وہ تصویر بنائی ہے، ذرا دکھائیے گا. ابھی
ماشاءاللہ
یہ ایک لکیر ہے، یہ انسان ہے.
صحیح.
تھوڑا سا آہستہ آہستہ کر لیں تو مہربانی.
سبز لکیر جو ہے، یا
دوبارہ چلیں. جی، یہ ایک لکیر ہے، یہ ایک انسان ہے.
ٹھیک ہے.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مربع ڈبا کھینچا.
ٹھیک ہے.
دکھائیے گا بھی مربع ڈبا. یہ ایک مربع ڈبا ہے.
ٹھیک ہے.
اب یہ جو اس کے بیچ میں یہ انسان ہے.
صحیح.
اب اس کے دائیں بائیں بہت سارے لکیریں کھینچی. جی، یہ دائیں بائیں لکیریں آ گئیں.
ٹھیک.
اب یہ دائیں بائیں کی جو لکیریں ہیں یہ مصائب ہیں،
دنیا کی تکلیفیں مصائب.
اب اس انسان کے ساتھ ایک اور لکیر ہے جو مزید ڈبے سے بھی کراس ہو کر جا رہی ہے. دکھائیے گا جناب. تو فرمایا کہ یہ جو لکیر ہے جو اس کی موت سے بھی، مطلب کے حصار سے باہر جا رہی ہے، یہ اس کی خواہشات ہیں. کتنی لمبی خواہشات ہیں کہ موت کے بعد بھی پورے نہ ہو،
ختم ہی نہیں ہوئی.
تو یوں ایک مثال کے ذریعے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کا تجزیہ فرماتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت فرمائی.
سبحان اللہ.
اور یہ حدیث ہم تک پہنچی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں سے درج فرمایا. بلکہ ایک اور موقع پر بھی، اب یہ بھی پوری مطلب کہ ایک موضوع ہے
ماشاءاللہ،
کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ تمثیلات،
مثالیں.
مثالیں. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح مثالیں دے دے کر
واضح اشارے فرمائے.
اب لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو یہ مربع ڈبہ کیسے بن گیا؟
ٹھیک ہے،
صحابہ اکرام علی مرضوان نے کیسے فرما دیا کہ جناب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطے جو نا مربع بنایا،
یعنی اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں،
جیومیٹری ہے نا.
ٹھیک ہے،
مربع بھی، مربع کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے.
صحیح،
خطے مربع بنانا بغیر پڑھا لکھا بھی ہرگز نہیں بنا سکتا.
ٹھیک
ہے، پھر یہ لکیریں کھینچنا اور پھر چھوٹی اور بڑی اور سب چیزیں، ایسا نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا جانتے تھے اور بہت ساری روایتوں سے یہ بات ثابت ہے. ہاں، آپ کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ وہ پڑھے لکھے ہیں کہ جسے کسی نے نہیں پڑھایا.
ٹھیک ہے، استاد نہیں ہے،
کوئی آپ کا استاد نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
پھر ایک اور حدیث مبارکہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین لکڑیاں گاڑی، تین لکڑیاں گاڑی، ایک لکڑی جو ہے نا وہ پہلے، پھر ایک درمیان میں، ایک بعد میں. تو فرمایا کہ جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کو رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا درمیانے والی لکڑی انسان ہے، قریب والی لکڑی اس کی موت ہے، اور دور والی لکڑی اس کی امید ہے.
صحیح.
لیکن انسان امید رکھتا ہے، لیکن موت اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اتنی انسان کی امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ
ختم ہی نہیں ہوتی،
ختم ہی نہیں
موت
ہوتی،
آ جاتی،
موت آ جاتی ہے.
امیدیں
تو یوں بہت ہی پیارے پیارے الفاظ اور تمثیلات کے ساتھ خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہوا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مقام پر کئی اقوال بیان فرمائے، جیسے ایک قول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرماتے ہیں، الدنیا ثلاث ساعات، دنیا تین گھڑی کی ہے.
ٹھیک ہے،
ایک جو گزر گئی، ایک جو آنی ہے، ایک جو موجود ہے.
اس میں ہم موجود ہیں.
فرمایا کہ جو موجود ہے وہی تمہاری گھڑی ہے.
صحیح،
جو چلی گئی وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی،
نکل گئی.
اور جو آنی ہے
اس کا پتہ نہیں،
پتہ نہیں ہے. جو موجود ہے وہی اصل گھڑی ہے.
جو کرنا ہے اسی میں کر لو،
اسی میں کر لو. جو اصلاح قلب کے تعلق سے چار بیماریاں نقل کی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ ان بیماریوں کو سمجھا جائے اور ان سے دور رہا جائے. پہلی تھی طول عمل،
لمبی امید،
لمبی امیدیں. دوسری جو بیماری ہے وہ ہے حسد.
ٹھیک ہے،
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ حسد گناہوں پر نہ صرف راغب کرتا ہے بلکہ نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے. مطلب خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی ایک روایت بیان فرماتے ہیں. اب یہ روایت کس درجے کی ہے، کیا اس کی صحت ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں.
ٹھیک ہے،
اور نہ ہی اس کی تخریج مجھے مل سکی، لیکن جو باتیں اس میں بیان کی ہیں وہ حقیقت ضرور ہیں.
صحیح،
مطلب ایک روایت ہے، اس کی طرح منسوب ہے
منہاج العابدین
سے قطع نظر.
ٹھیک ہے،
کہ لوگ جو ہیں وہ چھ لوگ چھ باتوں کی وجہ سے آگ میں جائیں گے.
چھ لوگ چھ باتوں کی وجہ سے آگ میں گئے.
جی
ٹھیک ہے.
فرمایا عرب عصبیت کی وجہ سے.
صحیح،
یہاں عرب کی تخصیص نہیں ہے، میں نے یہ دیکھا ہے جہاں بھی قبائل ہیں ان کے اندر گھمنڈ بڑا ہوتا ہے.
صحیح،
عصبیت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو عصبیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اگر ان کے ایریا کے اندر جو ہے وہ اچھے قبائل بھی ہوتے ہیں، ایسے ایسے مہمان نواز اور ایسے خدا ترس لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی وہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو اچھائی اور برائی، حسن سلوک، احسان اور دیگر چیزوں کو عصبیت کی نظر سے دیکھتے ہیں.
صحیح، قومیت ایسا
ایسا سنا جاتا ہے، ایسا سنتے ہیں ہم، مطلب دیکھتے بھی ہیں. لوگوں نے ہزارہ لوگوں نے بتایا ہوگا کہ جناب ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ذرا نیچ قسم کا ہوتا ہے.
صحیح،
کہ جناب یہ فلاں کمیونٹی کے ہیں اور یہ فلاں کمیونٹی کے ہیں. تو بعض لوگ اس عصبیت کی وجہ سے جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ وہ عصبیت کی سوچ میں آ کے گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کسی انسان کو کمتر تصور کریں گے، اس کو اس کے حقوق نہیں دیں گے، اس پر ظلم کریں گے، اس طرح کے بہت سارے معاملات آ جائیں گے. تو عصبیت نے ان لوگوں کو بقیہ گناہوں کی طرف ابھارا جس سے جو ہے وہ ہلاکت میں پڑے. فرمایا ول عمرا بالجوری، جو حکمران ہیں وہ ظلم کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. مطلب جو ظلم نہیں کرے گا وہ عادل حاکم ہے، اور عادل حاکم کی تو احادیث میں جو ہے وہ تعریفیں کی گئی ہیں. تو بعض حکمران ایسے ہوں گے جو ظلم کریں گے اور پھر جب پاور آتا ہے تو پھر کیا صحیح اور کیا غلط، انسان بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. فرمایا جو گاؤں کے چودھری ہوں گے یا گاؤں کے جو پنچ ہوں گے، اور پہلے تو عہدہ دیا جاتا تھا انگریز کے زمانے میں، تو گاؤں کے نمبردار مقرر کیے جاتے تھے.
ابھی بھی چلتا ہے
وہ، بس نام چلتا ہے، اسے نمبردار نہیں رہا،
خاندان کا ہے تو وہ نمبردار ہے.
تو جو گاؤں کے نمبردار ٹائپ کے لوگ ہوں گے وہ تکبر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کہ وہ خود کو جو ہے وہ اعلیٰ اور اقوا اور دوسروں کو نیچ تصور کرتے ہوں گے. فرمایا تجار بالخیانہ، تاجر لوگ اگر جہنم میں جائیں گے تو وہ خیانت کی وجہ سے جائیں گے. وہ اہل الرساتی کی بالجہلی، دیہات والے جہالت کی وجہ سے جائیں گے.
صحیح،
کیونکہ ایسی سادہ لوئی ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اور بہرحال بہت بہت جو ہے وہ کمزور کیفیت ہوتی ہے. اب اس کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ شاید ہی کوئی دیہات ہو کہ جس کا نام لیا جائے تو بندہ سوچے کہ ہاں یار وہاں جا کے اطمینان سے نمازیں پڑھیں گے.
صحیح،
مطلب دیہاتوں کی مساجد کے اندر علمان والحفیظ اذان سنیں تو کلیجہ منہ کو آئے، ایسے غلط تلفظ کے ساتھ اذانیں دی جاتی ہیں، ایسے غلط تلفظ کے ساتھ نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، نہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کا پتہ ہوتا ہے، نہ پیچھے کھڑے ہونے والوں کو پتہ ہوتا ہے. تو بہرحال بہت ساری جہالت کے اسباب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو گناہوں میں مشغول رکھتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیں دور دراز کے ایریاز ہیں یا دہی پٹی ہے اور بھی ایسے ایریاز ہیں، وہاں کیا ہے لوگ ڈاکو زیادہ بنتے ہیں، وہاں دہشت گرد تنظیمیں وہاں سے بندے لیتی ہے. تو جہالت اور سادہ لوہی ان کی اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو جاتے ہیں، اور خود اپنے جو اعمال ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے، وہ کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں. فرمایا بل علماء بالحسد، اور علماء جو ہیں وہ حسد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مرض کی آفت جو ہے اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ قراء اور اہل علم بھی بکثرت اس مرض میں مبتلا ہوں گے. اب جس طریقے سے ہر حاکم ظالم نہیں ہوتا، اس طریقے سے ہر اہل علم بھی حسد کا شکار نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے،
اور یہ قلبی کیفیت ہے.
صحیح،
اور اس قلبی کیفیت پر کوئی بھی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فلاں حسد کرتا ہے فلاں نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے،
یہ باطنی معاملات ہیں، پوشیدہ معاملات ہیں.
صحیح،
باتیں سمجھانے کی ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے،
جو ہے جو کرتا ہو وہ سمجھ جائے.
ٹھیک ہے،
جو نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، تیسرے کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، جو حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کیفیت کیا ہے؟ جیسے غیبت میں تو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے، حسد میں بھی ایسی نیکیاں ختم ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ نہیں،
ظاہر حدیث سے تو یہی جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے.
ٹھیک ہے،
کھانے کا تو یہ مطلب ہوگا.
صحیح،
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسد کی پانچ خرابیاں بیان کی ہیں کہ حسد جو ہے یہ پانچ خرابیوں کو لے کر آتا ہے.
ٹھیک، جیسے پچھلی سورت کی چار خرابیاں بیان کی تھیں،
جی
لمبی امید کی،
لمبی امید
اس کی پانچ خرابیاں.
فرمایا پہلی خرابی تو یہ ہے کہ بندے کی جو اطاعت ہے وہ کم ہو جاتی ہے.
صحیح،
مطلب جو نیکی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، کہ یہ نیکی کھا جاتا ہے انسان کی. دوسرا فساد یہ ہے کہ حسد سے دوسری جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ مزید گناہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے بغض پیدا ہو گیا، شماتت پیدا ہو گئی، کینہ پیدا ہو گیا، اور جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ امراض حسد کی وجہ سے بڑھتے چلے جائیں گے. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے حاسد کا نقشہ بڑے جامع الفاظ میں کھینچا، بہت جامع الفاظ ہیں. فرمایا یتملق اذا شاہدہ، حاسد ایسا چھپا ہوا آدمی ہوتا ہے کہ جب تمہارے سامنے آئے گا تو بڑی ہی چکنی چکنی باتیں کرے گا اور چاپلوسی والی باتیں کرے گا، ایسا لگے گا اس سے زیادہ تو میٹھا کوئی نہیں ہے.
صحیح،
اس سے زیادہ تو تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. ویغتاب اذا غاب، جب تم موجود نہیں ہوں گے تو تمہاری خوب جی بھر کر بہیان کرے گا. ویشمت و بالمصیبت اذا نزلت، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی تو خوش ہوگا. ارے واہ، اچھا ہوا یہی ہونا چاہیے تھا، ساتھ یوں ہوا ساتھ وہ ہوا. تو اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حسد کرنے والے کے اندر ایک خرابی نہیں بیان ہوئی، مطلب بلا وجہ کے چاپلوسی، یہ خود ایک مضمون بات ہے. چاپلوسی ویسی مضمون بات ہے،
ٹھیک ہے.
انسان جو ہے وہ چاپلوسی جب کرتا ہے تو اپنی عزت نفس کا جنازہ نکال کے کرتا ہے، چاپلوس تو ہوتا ہی مضمون ہے. دوسرا، یہ غیبت بھی کر رہا ہے. تیسرا، اس کے اندر شماتت بھی پائی جا رہی ہے. تو یوں حسد جو ہے بہت سارے امراض قلبی اور گناہوں کو جمع کر دیتا ہے.
اسی لیے اس کو خلاصے کے طور پر لے کر آئے، جو 90 جنی میں سے ایک اس کو لیا.
اب امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ حاسد کی نحوست، اس کی برائی اور اس کی جو اس کا جو وبال ہے، اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حاسد کے شر سے پناہ میں رہنے کا حکم دیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں حاسد کے شر سے کہ وہ حسد کرے. خود قرآن کریم فرقان حمید میں یہ دعا سکھائی گئی ہے،
ٹھیک ہے.
اور فرمایا کہ حاسد کے حسد اور جادوگر کے جادو کو برابر رکھ کے،
صحیح،
آگے پیچھے رکھ کے بیان کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے.
جس طرح جادو کرنے والے کا جادو جو ہے وہ موذی اور نقصان دہ ہوتا ہے، اور جادو کرنے والا خود ملامت کا مستحق ہوتا ہے، تو ایسی ہی ملامت کا مستحق حاسد بھی ہے. تیسری وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ وجہ بڑی ہی سمجھیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت بڑے ماہر نفسیات ہونے کا ثبوت دیتی ہے. سب تجزیہ ہے نا امام غزالی رحمہ کا. اب یہ بات کوئی حدیث میں تو لکھی
جو بھی بات وہ بیان فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہاں یہ واقعی ایسے ہوتی ہے، پہلے سے لگتا ہے کہ معلوم ہے، یہ توجہ نہیں اس کی طرف ہوتی ہے، اور پچھلی بات پہ لگتا ہے کہ اب یہی ہوگا اس کے بعد کچھ نہیں ہے، لیکن جب نئی بات فرماتے ہیں ماشاء اللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی ہمارے علم میں ہے اور یہ واقعی اس کے ساتھ یہ چیز پائی جاتی ہے.
وہ تو پائی جاتی ہے، لیکن ایک ہے بڑی گہرائی میں جا کے ایک ایسا تجزیہ کرنا کہ جس کو آج کا جو ماہر نفسیات ہے وہ جب یہ بات پڑھے گا وہ بھی اشش کر اٹھے گا کہ کیا خوبصورت تجزیہ کیا ہے. فرمایا حسد کی تیسری جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر حسد پایا جائے گا نا وہ بے چین رہے گا،
صحیح،
اور بلا کسی وجہ کے، مطلب کوئی اس کا مالی نقصان ہو گیا ایسا نہیں ہے، کوئی اس کا جہاز ڈوب گیا ایسا نہیں ہے، اس کی یہاں فوتگی ہو گئی ایسا نہیں ہے، بلا وجہ کے وہ غم اور فکر میں مبتلا نظر آئے گا.
ٹھیک.
غمگین طبیعت
ہوگی، پریشان رہے گا،
پریشان رہے گا، اور جناب وہ بے چینی اس کے اندر پائی جائے گی. تو فرمایا کہ یہ حسد کی جو نحوست ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوگا.
ٹھیک ہے. تین اسباب امام غزالی نے جو بیان فرمائے، حسد کی خرابیاں جو تین ہو گئی، چوتھی.
اب پھر حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ لم ارا ظالما اشبہ بالمظلوم من الحاسد، مطلب ایک طنز ہے، چوٹ ہے اس پر،
صحیح، حاسد پر،
کہ حاسد وہ ظالم ہے کہ اس جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے.
صحیح.
کہتے ہیں نا بعض لوگ متعلق یہ جاتا ہے کہ ان بیچاروں کے جو ہے وہ نصیب دیکھو کیسے ہیں، کہ ہر وقت ہی شراب میں ہوتے ہیں یا ہر وقت ہی جو مزے سے دور ہوتے ہیں، مطلب وہ ان کی چوٹ ڈالی جا رہی ہوتی ہے اور ان کی خیر خواہی کے تعلق سے کلام کیا جاتا ہے.
صحیح.
کاش یہ لوگ یہ چیز چھوڑ دیں اور نیکی کے راستے پہ آ جائیں. تو حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں لم ارا ظالما اشبہ بالمظلوم، کہ حاسد وہ ظالم آدمی ہے
جس
جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے. کیوں مظلوم؟ بھئی مظلوم کیوں ہے؟ فرمایا نفس دائم، پریشان رہتا ہے ہمیشہ، افسردہ طبیعت اور پریشان خیالی ہوتی ہے، غم لازم، غم اور فکروں نے اس کو گھیرا ہوتا ہے. تو اصل جو وجہ یہ ہے کہ جو دل تھا اور جسے اس نے نورانیت کی آماجگاہ بنانا تھا، جب اس نے اپنے اس دل کے اندر دوسروں کی نفرت پیدا کر لی ہے اور دوسروں کے متعلق مذموم خیالات ہیں، اس کو نقصان ہو جائے، یہ جو ہے وہ اس کو دکان نہ چلے، اس کو یہ نعمت ملی ہے زائل ہو جائے، یہ نعمت ملی ہے زائل ہو جائے،
پریشان رہے گا،
جب وہ دوسروں کے متعلق اس طرح کی سوچ رکھے گا تو خود کہاں جائے گا؟
صحیح،
اس کے وجود کے اندر ہی وہ گندے خیالات ہیں نا،
ٹھیک،
وہ گندے خیالات جہاں پلیں گے، بڑھیں گے، پروان چڑھیں گے تو اس کے دل و دماغ میں تو اس کے اثرات پہنچیں گے،
صحیح،
تو یہ ہوتا ہے برائی کا انجام،
ٹھیک ہے،
کہ جو برائی کے نزدیک جاتا ہے، برائی کو اپنے اندر پالتا ہے تو خود بھی کوئی خوش نہیں رہتا، وہ برائی سے کوئی محفوظ نہیں رہتا، خود بھی برائی میں مبتلا ہوتا ہے،
صحیح۔
چوتھی خرابی حسد، جس میں پایا جائے گا حسد کی خرابی، فرمایا کہ دل اندھا کر دیتا ہے حسد،
صحیح،
دل اندھا کر دیتا ہے، کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھنے سے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے،
صحیح،
اب اس کے اندر بس ایک ہی چیز، اس کے ہی خیالات غالب رہتے ہیں، اس کا دماغی اور نفسیاتی تجزیہ فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر حسد پایا جاتا ہے تو اس کی جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے،
صحیح،
آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، ان سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بس اپنی بولے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی بولے جا رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی بات تو ایک کان سے گزار کر دوسرے کان راستے سے نکالنا جس کو کہتے ہیں نا، وہ بھی نہیں ہوتی ان کا وہ ایک کان بھی بند ہوتا ہے،
دروازہ ہی بند ہے،
وہ ایک کان بھی بند ہوتا ہے ان کا،
ٹھیک ہے،
کوئی بات اندر گھس ہی نہیں سکتی، کیا ہے کہ اب کیفیت ایسی ہو گئی۔ اچھا، پھر یہ جو چیز ہے اس کی اگلی منزلت ہے اناد،
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 دشمنی،
ابو جہل کا جو کفر تھا،
صحیح،
علماء نے لکھا کہ اس کا کفر جو تھا وہ کفر بل اناد تھا، بس اس کے دل میں ایک نفرت ٹھن گئی اور حق اس نے دیکھ لیا، حق واضح ہو گیا، اس نفرت کی وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو یوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ حسد کہیے یا اور بھی اسباب ہیں، اگلی منزل ان کی پھر اناد ہوتی ہے، اب اناد ان کے اس میں آ جاتا ہے اور پھر وہ بہت دور نکل جاتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ہمیشہ خاموش رہنا اختیار کر، کہ اس سے تیرے اندر ورع پیدا ہوگا،
صحیح،
یعنی انسان بجائے اس کے کہ اس کی بات میں ٹانگ اڑائے، وہ صرف یہ ہے کہ اپنے خاموشی رہ لے کم از کم، مطلب خاموشی بھی تو عبادت ہے، بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے، پھر خاموشی کب عبادت ہے، یہ اس کی بھی ایک تفصیل ہے، مطلقاً خاموشی عبادت نہیں ہے۔ تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خاموش رہے، ورا پیدا ہوگا، لالچی نہ بن، فتنوں سے دور رہے گا، مطلب جس کے دل میں لالچ آ گئی تو پھر بہت سارے تماشے چل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، نقطہ چین نہ بن، لوگوں کے تان و تشنی سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کا کوئی کام ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلا وجہ میں نقطہ چینی کر رہا ہے، حاسد نہ بن، امام سفیان ثوری کا قول، حاسد نہ بن، تجھے فہم کی تیزی نصیب ہو،
صحیح،
تو فہم کی تیزی نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندے کے دل میں حسد جو پل رہا ہوتا ہے،
صحیح صحیح، دماغ مشغول ہو جاتا ہے۔
میں نے وہ کتاب ہے نا راہ علم،
جی جی،
طالب المتعلم کا ترجمہ ہے، اب حسد کی جو وہ ہے ضد ہے وہ یہی ہے نا کہ خیر خواہی،
ٹھیک ہے،
تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عالم پڑھاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، درس نظامی کرواتا ہے، علم دین ان کے سینہ میں اتارتا ہے اور وہ خیر خواہ ہے، ان کا شوق ذوق لگن کے ساتھ للہیت کے ساتھ پڑھاتا ہے، تو دیکھا جائے تو اس کی جو تمنائیں ہیں وہ دوسروں کے بچوں کے متعلق ہیں،
صحیح،
کہ یہ دوسروں کے جو بچے ہیں یہ عالم بن جائیں، اور عالم ہی انسان ہوتا ہے، اور علم کی روشنی ان کے قلوب میں آ جائیں، تو فرمایا اس کی اس خیر خواہی کا ایک صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بچوں کو ضرور عالم بناتا ہے،
سبحان اللہ،
یہ بزرگوں نے بیان کیا ہے،
ماشاءاللہ،
جب بندہ کسی کے متعلق صرف حسد ہی سوچے گا تو برائیاں پھر اس کو ملیں گی، اور ایسی برائیاں کہ خود اس کی جو فہم ہے اس میں بھی کوتاہی آ رہی ہے، صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں اس کی فہم کی. اور بھلائی جب سوچتے ہیں تو وہ بھلائی نہ صرف اس کا صلہ اس سے ملتا ہے بلکہ اس کی اولاد کو بھی اس کا صلہ جا رہا ہوتا ہے. پانچواں فساد یہ بیان فرمایا حسد کا، کہ بندہ اپنی کسی مراد میں کامیاب ہی نہیں ہوتا.
صحیح.
تو اب جو بات بیان کر رہے ہیں، ہر دوسرا آدمی ان جو پریشانیوں سے دوچار ہے،
بالکل
مرادیں نہیں مل رہی،
اسباب پائے جاتے ہیں،
پریشانیاں، پھر جناب فہم، لوگ کہتے ہیں ہم بیان سنتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کتاب پڑھتے ہیں
سمجھ میں نہیں آتی،
یہ کرتے ہیں جو ہے نا ہمیں مشکل لگتا ہے. تو ٹھیک ہے، اور بھی اسباب اپنے جگہ پر ہیں، ان کی اہمیت بھی اپنے جگہ پر ہے، لیکن یہ غور کرنے کی آ جاتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو ایک بڑا سبب ہے اس سے کہیں کوتاہی ہو جائے. بعض اوقات بہت سارے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ شوگر بھی ہے.
صحیح.
پھر پتا چلتا ہے کہ شوگر ہے تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ سارے ٹیسٹ بھول جاؤ، اصل تو علاج نہیں کا کرنا ہے.
صحیح.
مطلب وہ گردوں کو بھی یہ مطلب کہ اٹیک کرتا ہے جا کے، انسان کی جو نا قوت مدافعت بھی یہی مرض ختم کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کمی کی طرف لے جاتا ہے، انسان کے اعضا بھی یہی مرض کٹوا دیتا ہے، تو ام الامراض سمجھا جاتا ہے یہ مرض.
ٹھیک ہے.
تو یوں اسی طرح جو حسد ہے یہ بھی ام الامراض ہے. بہت ساری نہ صرف روحانی بیماریوں کی جڑ ہے بلکہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کی جڑ ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ مرادیں بھی پوری نہیں ہو پاتی انسان کی، کامیابی نہیں ہوتا اس، لاکھ محنت کرتا ہے کامیابی نصیب نہیں ہوتی.
حسد جس مقصد میں کر رہا ہے وہ بھی چیز حاصل نہیں ہوتی،
وہ بھی حاصل نہیں ہوتا،
فائدہ ہی نہیں ہوتا بس.
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حاسد شخص اپنی مراد میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، جب اس کی تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نعمتیں چھین لے.
صحیح.
تو یہ اپنی مراد میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو یعقوب رحمۃ اللہ تعالی کا قول نقل کیا، یہ حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے صحبت یافتہ ہیں. فرمایا، اے اللہ، تو نے اپنے بندوں پر جو نعمتیں کی ہیں ہمیں ان کے حسد سے محفوظ رکھ، بلکہ ان کے حالات مزید بہتر فرما. دل کے اندر جگہ ہونی چاہیے مسلمان کی، یا تو بھائی بھائی کے متعلق جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے،
بالکل
یہ اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ تمام وہ باتیں جو حسد کی طرف لے جاتی ہیں. تو دو خرابیاں بیان ہوئی نا،
حسد طول اور عمل لمبی امید،
اور حسد.
جی.
تیسری جو خرابی ہے، تیسرا جو مرض ہے جو بندے کے قلب میں پایا جاتا ہے اور جس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہ ہے اجلت،
جلد بازی.
جلد بازی. اور اس کی جو زلد، اس کی جو ضد بیان کی گئی،
تحمل.
وہ بیان کی گئی تحمل،
بردباری.
بردباری. اچھا، مجھے ایک پرچی دی گئی ہے کہ بھئی ناظرین کی کالیں آئی تھیں کہ کند کے کیا مانا ہے. پچھلے جو مسئلے چلے ہیں اس میں اسباق تصوف کا جو یہ پیٹرن
مقرر
وہ یہ نہیں تھا، بلکہ پچھلے سال جو بغداد شریف کے سلسلے تھے تو ان میں سے جو بیسٹ آف دی سلسلے سمجھے گئے وہ چلائے تھے. کند کہتے ہیں شکر کو،
شکل
شکر کو،
شکر
گڑ،
گڑ
شکر وہ کہتے ہیں. تو مقرر اس لیے کہا کہ یہ جس طرح بیسٹ آف دی ویک سلسلہ ہوتا نا، تو بیسٹ آف دی سیریز سلسلے تھے، تو بیسٹ آف دی سیریز سلسلے کی اردو ہے کند.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ٹھیک ہے نا. تو جب وہ ریپیٹ ہو رہا تو کند مقرر،
نشر مقرر ہوتا ہے جیسے.
جی ہاں.
تو اسی طرح کندے مقرر.
چلیں اس بہانے ایک نیا لفظ
سیکھنے
کو مل گیا. تو اجلت، اس کی ضد جو ہے وہ ہے تحمل. اب اجلت جب آ جاتی ہے بندے کے اندر، تو اجلت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کے دینی کاموں کو متاثر کرتی ہیں، بلکہ اس کی جو نجی کام ہوتے ہیں، ذاتی کام ہوتے ہیں، اس کو بھی متاثر کرتی ہے.
صحیح.
دیکھا جائے تو اجلت طبیعت میں پائے جانے والے ایک وصف کا نام ہے، مطلب انسان کے اندر بے چینی لگی رہتی ہے.
ٹھیک ہے.
جلدی سے کام نمٹا دوں، جلدی سے اس کام کا نتیجہ آ جائے، جلدی سے اس کام سے فارغ ہو جاؤں، جلدی سے کام کر لوں. کام کرنے کے بھی جلدی ہوتی ہے، کام نمٹانے کے بھی جلدی ہوتی ہے. اور ممکن ہے ایسا آدمی جب ہاتھ دھونے جاتا ہو بیسن پہ صابن سے، تو وہ آدھا صابن لگا ہوا واپس آ جاتا ہو، اس کو وہاں بھی جلدی ہوگی کہ میں جلدی سے واپس آ جاؤں. تو اس یہ جو کیفیت ہے بیسیکلی تو ایک نفسیاتی کیفیت ہے.
صحیح.
اور اس نفسیاتی کیفیت کے اندر بندہ جب دو چار ہوتا ہے تو وہ تمام چیزوں کے اندر ہی جو ہے اس کی آہستہ آہستہ کیفیت بنتی چلی جاتی ہے, اور یہ کوئی ناقابل علاج نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
انسان کو خود توجہ کرنی پڑتی ہے,
صحیح,
اس کو ٹھہراؤ لانا پڑتا ہے اپنی طبیعت کے اندر. جب طبیعت میں ٹھہراؤ آہستہ آہستہ آتا ہے, ایک دم نہیں آتا, ٹھہراؤ آتا ہے تو یہ جو منہ پھٹ والی طبیعت ہوتی ہے نا, اس سے باز آتا ہے.
صحیح,
وہ بھی اجرت پسندی ہے.
ٹھیک ہے,
کسی کی گفتگو کو نہ سننا بھی بے صبری کی علامت شمار کیا گیا ہے, کہ سامنے والے کو اس کی گفتگو پوری کرنے کا موقع دیا جائے. یہ گفتگو کے آداب میں سے ہے. اب جس کی طبیعت کے اندر اجرت پسندی بیٹھی ہوئی ہے وہ نہیں سنے گا, وہ بات کاٹ دے گا, وہ اپنی بات ہی کرتا رہے گا, دوسرے کی بات نہیں سنے گا. پھر جو بات نہیں بولنے کی ہے وہ بھی بول دے گا, اس کا منہ پھٹ بولتے ہیں. پھر ایسے سوالات کر لے گا جو کرنے کے نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے,
پرسنل لائف کے متعلق دسیوں پرائیویسی کے سوالات ہوتے ہیں. آپ پوچھ لیجیے آپ کی تنخواہ کتنی ہے, آپ کی سسٹرز کتنی ہیں, آپ یہ کیسے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو ہر سوال پوچھنے کا نہیں ہوتا, آداب ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اجلت جہاں بھی آئے گی وہاں جو ہے ایک بے چین طبیعت نظر آئے گی.
عبادت میں بھی ٹھہراؤ نہیں پیدا,
عبادت میں بھی ٹھہراؤ. اب ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں, اب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے, آپ آئے ہیں آج, ہم آپ کو دو چار باتیں آپ کو بتاتے ہیں, یہ باتیں آپ ذہن نشین اتاریں, پھر ایک ہفتے بعد دوبارہ آئیں. نہیں, آج ہی بتا دیں.
صحیح,
اچھا پوچھنے آئیں گے فلاں سوال, اس سوال کے پیچھے ہوگا ایک پورا بیک گراؤنڈ. جب ہم کہیں گے کہ پہلے ہم اس بیک گراؤنڈ کو کور کریں پھر وہاں آتے, نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, اس سوال کا جواب چاہیے. تو یہ ایک اجلت پسند آدمی کی طبیعت ہوتی ہے.
صحیح,
تو یوں بہت ساری جو ہے وہ اجرت پسندی کی جو ہے وہ ہوتی. اب کوئی قافلے میں جائے گا تو وہاں سے بھاگنے کی جلدی ہوگی, جلدی سے بھاگوں. نماز پڑھے گا, نماز کب فارغ ہوگی, ٹھیک ہے, وضو کرے گا, سب چیزوں کے ٹائم ہیں. وضو کرتے وقت اس کے جو مستحبات اور سنت موقعہ ہیں وہ ادا کرنے کی اسے توفیق نہیں مل رہی ہوتی ہے, طبیعت میں بے چینی ہے. اجرت پسندی. تو اب اس بات سے اندازہ لگا لیا جائے اس وصف کی خرابیوں کا, کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرکزی طور پر,
ٹھیک ہے,
اجلت پسندی کے چار بنیادی اسباب بیان کیے ہیں.
صحیح,
تو یہ انسان کی جو باطنی بیماریاں ہیں, چار سب سے بڑی باطنی بیماریاں ان میں سے ایک ہیں.
ایک ہے, نوے میں سے اس کو لے کر آئے. ٹھیک ہے,
تو اب وہ نوے بھی کوئی تحدید نہیں ہے.
صحیح,
تقسیم بندی کرنے جائیں گے اور گہرائی سے دیکھیں گے تو اور بھی مزید مل جائیں گے.
ان کو اہم جانا, انہوں نے
اہم جانا ہے. تو یہ وہ مطلب امراض ہیں جو دیگر بہت سارے شعبہ جات کو اور دیگر بہت سارے چیزوں کو محیط ہیں.
صحیح,
اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی اس کی خرابیاں بیان فرما رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
کہ اجلت پسندی کے فسادات کیا ہوتے ہیں. فرمایا پہلا فساد تو یہ ہے کہ کوئی بندہ نیک بننا چاہتا ہے اور استقامت حاصل کرنا چاہتا ہے, ابھی وہ نماز پڑھنا ہی شروع کی ہے کہ کرامت کا طالب ہو جاتا ہے. ابھی ہم غزالی رحمہ نے یہ بات نہیں لکھی, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, مطلب ابھی اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کرامتوں کو بھی صدور ہو جائے, میں سب سے جو نا وہ اچھا نمازی بن جاؤں, میں جو ہے وہ اگلے دن مسلح پہ آ کے کھڑا ہو جاؤں, یہ امام صاحب تقریر نہ کریں میں آ کے تقریر کروں یہاں پر. تو یوں تحمل کے بجائے ایک بے چینی لگی رہتی ہے اس کو, جو نفس عبادت میں ادائیگی سے روکتی ہے. یعنی نماز صحیح ادا نہیں کر رہا, فرائض صحیح ادا نہیں کر رہا, پھر جو جس طرح اس کو چلنا چاہیے آہستہ 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 جو چلنے کے تقاضے ہیں اس پر ہی عمل نہیں کر رہا.
صحیح,
اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ یہ مایوس ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے ہیں اور بالکل رنگ میں رنگے جاتے ہیں, اور کچھ ہی دن بعد دیکھیں تو نظر ہی نہیں آتے کہیں بھی کہاں گئے. تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے چھان لگائی اور بہت ان کے جو مائنڈ تھا اس کے اندر بہت سارے لمبے لمبے اہداف آئے اور پیچھے کچھ ہی نہیں ہے. تحمل سے چلنا چاہیے تھا. تو ایک خرابی تو یہ لازم آئی کہ وہ نیکیوں سے دور ہو گئے.
ٹھیک ہے,
بالکل ہی دور ہو گئے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دیننا ھذا متین، ہمارا جو دین ہے یہ مضبوط ہے، فاوغل فیہ برفق، اس میں نرمی سے چلو.
صحیح،
مطلب بندہ فوراً یہ چاہے کہ میں نماز جس دن پڑھنا شروع کی ہے اس دن سارے قرآن شریف پڑھ لوں، اور ساری نوافل نمازیں تہجد اور روابین اور عشاء چار سبھی پڑھ کے گھر جاؤں، تو شاید یہ نفلی چیزوں کے اندر، فرائض تو پورے کرنے ہیں، بہت بھاری ہدف لے کر چل رہا ہے، تھوڑا اس کو آہستہ سے چلنا چاہیے، تو نرمی سے چلو. فرمایا جو کسان ہوتا ہے، لا اردن قطع ولا زہرن ابقا، وہ نہ تو زمین کو بالکل اکھاڑ دیتا ہے اور نہ ہی جو اس کی ظاہری سطح ہوتی ہے اس کو باقی رہنے دیتا ہے، یعنی وہ زمین میں ہل چلاتا ہے
میانہ روی سے کام،
لیکن ہل چلاتے ہوئے بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ زمین میں 20-20 فٹ کے
بڑے بڑے گڑے کھود دے
تو ہل کتنا، کچھ 4-6 انچ ہل جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے یا آدھا فٹ ہوتا ہوگا،
صحیح،
ہم نے نہیں دیکھا کہیں کہ ایک فٹ ڈالا جاتا ہو. تو اب ایک مثال دی، یہ بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مثال ہے، سمجھانے کا ایک انداز ہے، ایک تمثیل کے ذریعے، کہ جس طرح ایک ہل چلانے والا زمین کو ہموار بھی کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر مطلب کہ کانٹے اور جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں یا وہ اس کی سطح ہموار ہی نہیں ہے یا ایسی ہے کہ اس میں بیج ٹھہرے گا ہی نہیں، ایسا بھی نہیں چھوڑتا، اس کو کھدائی بھی کرتا ہے اور اس کو اکھاڑ بھی نہیں دیتا. تو اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی نرمی سے چلا جاتا ہے.
صحیح.
تو دوسرا فساد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی عابد شخص کو حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور ہے وہ جلد باز. اب جب جلد باز ہے تو وہ چاہتا ہے بس کل نہیں آج دعا قبول ہو جائے، کل نہیں آج ہو جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دعا کے معاملے میں کفر بھی بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، معاذ اللہ ہماری قبول نہیں کرتا، معاذ اللہ شکایت اور شکوا کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بول دیتے ہیں جو کہ کفری الفاظ ہوتے ہیں. تو ان کی وہ بے چین اور جلد بازی کی طبیعت ہوتی ہے جب وہ دعا مانگنے لگتے ہیں، اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزار مسئلے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے. تو جو جلد باز طبیعت کا حامل شخص ہوتا ہے تو وہ دل برداشتہ ہوتا ہے، کوشش و صحیح ترک کر دیتا ہے، اور پھر جو یہ فسادات میں نے بیان کیے یہ آ جائیں تو پھر مزید خرابی. تیسری خرابی یہ بیان کی گئی کہ وہ اگر کسی سے تنگ آتا ہے تو فوراً بد دعا کر دیتا ہے. اب بد دعا کرنا بعض اوقات قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، مزید ایک آفت ہے، اس بد دعا نہیں کرنی چاہیے تھی. چوتھی وجہ جو بڑی ہی یوں سمجھیے کہ گہرائی والی وجہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھی آفت اجلت پسندی کی یہ ہے کہ عبادت کا اصل اور دار و مدار ورا پر ہے، پرہیزگاری پر ہے.
ٹھیک ہے.
اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ورا ہر چیز کی تہ تک پہنچ جانے سے پیدا ہوتا ہے.
صحیح.
تہ تک پہنچے بغیر ورا نہیں پیدا ہوتا،
وہ جلد بازی سے حاصل نہیں ہوگی.
فہم انسان کی آئے گی، وہ تحمل سے کام لے گا، سوچے گا، غور کرے گا، پھر اسے جا کے بات سمجھ میں آئے گی. اب مسائل کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے مسائل پوچھنے آتے ہیں، حلال و حرام کے بھی مسائل ہوتے ہیں، نکاح طلاق کے بھی مسائل ہوتے ہیں، ایمان و کفر کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ پلے نہیں پڑ رہی ہوتی. تو فرمایا کہ جو جلد باز ہوتا ہے وہ تہ تک نہیں پہنچے گا.
ٹھیک ہے.
جب تہ تک نہیں پہنچے گا تو پھر
ورا حاصل نہیں ہوگی،
ورا حاصل نہیں ہوگی، اور بہت ساری چیزوں میں حرام چیزوں میں پڑ جائے گا.
میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ اس دعا کہ جو کو سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
راہ پر خار ہے کیا ہو ہے تیار ہے۔